وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. صدق الله العظيم. مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو ضعیف نہیں انتہائی ضعیف بنایا ہے، انتہائی ضعیف. یہ ضعیفہ پر جو تنوین ہے نا، دو زبر ہیں ضعیفن، یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت کمزور ہے. اور اس کے جو دو دشمن بنائے ہیں، نفس اور شیطان، دونوں ہی دشمن نظر نہیں آتے. انسان کمزور، پھر اس کے دشمن اللہ نے جو بنائے ہیں وہ دونوں طاقتور، اور دونوں نظر نہ آنے والے. نظر آنے والے دشمن سے دفاع ممکن ہے، ایک آدمی سامنے نظر آ رہا ہے کہ چھرا لے کے آ رہا ہو، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ نہ ہمیں نفس نظر آتا ہے نہ شیطان نظر آتا ہے، اور دونوں ہی دشمن ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعدا عدوک نفسک التی فی جنبی، سب سے بڑا جو تیرا دشمن ہے وہ تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، نفس. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. یہ دونوں دشمن ہیں اور دونوں طاقتور ہیں،
اور ان کے مقابلے میں ہم ضعیف ہیں. خلق الانسان ضعیفا، لہذا اب
ضعیف بنا کر اور ہمارے دشمنوں کو قوی مضبوط بنا کر اور ان کو نظر نہ آنے والا بنا کر ہمیں بھی کچھ رعایتیں دی ہیں. لہذا ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو رخصت پر عمل ہے اور ایک ہے دعا. اللہ کو پکارنا، اس دعا کے اندر توبہ بھی شامل ہے، استغفار بھی شامل ہے. اللہ کو پکارنا، دعا بنانی ہے پکارنا، یہ دو ہتھیار اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہیں. اس لیے بنگال کے بھی قریب آنے والا ہے، میں اس لیے ایک بات ضمن عرض کروں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخصت کے معاملے میں یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، یہ حدیث میں نے پڑھی ہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو رخصتیں ہمیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. کما یحب ان تؤتى عزائمه، جیسے عزیمت پر عمل اللہ کو پسند ہے ویسے رخصت پر عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا اگر کوئی سفر میں آ کر دو رکعت نماز پسند پڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ثواب کم ہوا، یہ غلطی پر ہے. دو رکعت پر وہی چار رکعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں جیسے رخصت پر اللہ کو عمل پسند ہے، جس طرح عزیمت پر عمل پسند ہے ویسے رخصت پر عمل پسند ہے، بالکل اسی طرح.
اور بہت سے، خاص طور سے میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ خرابی زیادہ پائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ مت رکھیں. جب ایک ڈاکٹر نے، معالج نے منع کر دیا اور وہ تجربے کار آتی ہیں، تو پھر اس کی تجویز پر عمل کرنا شرعاً بھی واجب ہو جاتا ہے. اب بڑے فخر سے کہا جاتا ہے
کہ ڈاکٹر نے تو منع کیا تھا مگر میں نے پھر بھی روزہ رکھا, تو یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو شرعاً مذموم چیز ہے. ڈاکٹر نے منع کیا تھا مگر میں نے پھر بھی روزہ رکھ لیا, تو اپنے آپ کو تکلیف میں ہی ڈالا. روزہ رکھے بغیر آپ کو جب ثواب مل رہا تھا روزے کا, تو آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ اگر فدیہ کا موقع ہو فدیہ دے دیں, جیسے اگر صحت یابی کا موقع ہو تو بعد میں صحت یابی کے بعد روزہ قضا کرے آدمی. جب معالج نے منع کیا ہے اور روزے سے روکا ہے تو رکنا چاہیے. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر, آپ کا طرز عمل دیکھ کر صحابہ نے کیا نتیجہ نکالا. صحابہ فرماتے ہیں, ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین قط الا اختار ایسرہما, اور ایک روایت میں الا اخذ ایسرہما. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک کام کے دو راستے بتائے ہوں, کہ آپ چاہیں تو اس مقصد کو ایسے پورا کر لیں اور چاہیں تو اس کو ایسے پورا کر لیں, دو راستے بتائے ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ان دونوں میں آسان والا راستہ کون سا ہے, اس کو اختیار کیا, مشکل والے کو چھوڑ دیا. الا اختار ایسرہما او اخذ ایسرہما, آسان والے کو لیا مشکل والے کو چھوڑ دیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور مشکل والے پر عمل نہیں کر سکتے تھے, ایسا نہیں ہے, بالکل کر سکتے تھے. لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اے امت کے لوگوں, آسانی کو اختیار کرو, جو آسان پہلو ہے اس کو اختیار کرو, مشکل راستے کو مت چھوڑ دو. اور پھر مشکل راستہ اختیار کرنے میں ایک پہلو اور بھی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, باطنی پہلو. مشکل ایک کام کے دو راستے تھے, ایک آسان والا راستہ تھا, ایک مشکل راستہ تھا. آپ نے مشکل راستے کو اختیار کر کے اس کام کو کر لیا, اب شیطان کا وار ہوگا, تو بہت بڑی چیز ہے, تو بہت بڑی بات, جہاں یہ آیا دل میں اور اس نے تائید کی کہ ہاں ہاں واقعی میں نے بہت بڑا کام کیا, سارا عمل برباد ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سب حضرات واقف ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ان سے کام لیا, اس کی برکات پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں اور ہمارے اکابر میں سے. میواتیوں کو نماز سکھاتے تھے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے. یہ نحو میر وغیرہ جو کتابیں ہیں حضرت کو اس طرح یاد تھیں جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. درسی کتابیں جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں ابتدائی درجات کی, حضرت کو ایسی ازبر یاد تھی جیسے ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی. اور حضرت کی نماز ایسی مضبوط تھی, اس اعلیٰ درجے کی نماز تھی کہ اکابر بھی جمع ہوتے تھے تو مولانا الیاس صاحب سے کہا جاتا تھا آپ نماز پڑھائیں. میواتیوں کو نماز سکھاتے تھے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا, وہ تبلیغ کو کہتے تھے تبلیغ, غین کے بجائے دال نکالتے تھے, تبلیغ, کلمہ بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کو نماز سکھاتے تھے. اب بتائیے جن کو کلمہ نہ آتا ہو جو تبلیغ کو تبلیغ کہتے ہوں ان کی نماز کیسی ہوگی؟ لیکن فرمایا کہ میں ان کو نماز پڑھاتے وقت ایک مراقبہ کرتا ہوں, اور وہ مراقبہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں الیاس اگر تو نے اپنی نماز کو ان میواتیوں کی نماز سے اعلیٰ اور افضل سمجھا تو تیری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی, تیری نماز گئی. سمجھے آپ اس بات کو؟ بالکل مسئلہ یہی ہے, سچی بات یہی ہے. فرمایا میں یہ مراقبہ کرتا ہوں الیاس تو نے اپنی نماز, یہ میواتی جن کو کلمہ نہیں آتا جو تبلیغ کو تبلیغ کہتے ہیں اور جو مسجد کی دیواروں پر اور فرش پر گائے کا گوبر لیپتے تھے ہندوؤں سے متاثر ہو کے, اسی پہ سجدے کرتے تھے, جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے جب وہ ٹانگ ہلاتا تھا تو کہتے تھے ڈٹ رے سور ڈٹ, سور وہ سور کو کہتے تھے, خنزیر کو سور کہتے تھے اپنی زبان میں, اور یہ کہہ کر چھری پھیرتے تھے, اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. ڈٹ رے سور ڈٹ کہہ کے چھری پھیرتے تھے, یہ حال تھا ان کا. اب بتا ان کی نماز کیسی ہوگی جب یہ ان کی بود و باش تھی, نماز کیسی ہوگی ان کی. لیکن مولانا الیاس صاحب نے فرمایا, الیاس اگر تو نے اپنی نماز کو ان کی نماز سے افضل سمجھا کہ میری نماز ان سے افضل ہے تو تیری نماز گئی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں فرماتے تھے, قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جن کے بارے میں تم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر قطعی ہے. کافر قطعی ہے, یہ الفاظ ہیں اس میں حضرت کے ملفوظ میں, کافر قطعی سمجھتے تھے, وہ لوگ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے. انجام تو خاتمے کا ہے, خاتمے کا اعتبار ہے. انما الاعتبار بالخواتین. شیخ الہند نے اپنے ایک ہندو پڑوسی کو خواب میں دیکھا جنت کا لباس پہنے ہوئے, وہ مر چکا تھا تو اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, اب ارے تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا, ہاں مولوی جی بالکل آخری جب وقت تھا مرتے وقت میں نے انکہی کہہ لی تھی. انکہی وہ کہتے ہیں وہ بات جو کہنی نہیں چاہیے, یعنی کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے نا ان کے نزدیک, تو اس کو انکہی کہتے تھے. تو مولوی جی میں نے مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی. اب لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہندو حالت میں مرا, اس کو جلایا گیا جیسے جلایا جاتا ہے اور جنت میں ٹہل رہا ہے. کافر قطعی جن کو سمجھتے تھے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. کیا پتہ ہمیں کون کس حالت میں رخصت ہوا ہے, اور ہمیں اپنا کیا بھروسہ. زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہوئے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری, خاتمہ برا ہو گیا, خدا نہ خواستہ خاتمہ برا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہی بہتر رہا نا ہم سے جس نے نافرمانی کی زندگی بظاہر گزاری, خاتمہ اچھا ہو گیا, لاٹری کھل گئی اس کی. معاملہ سارا یہی ہے کہ عظیمت پر عمل کرنے میں اور مشکل راستے پر عمل کرنے میں شیطان کا ایسا زبردست حملہ ہوتا ہے کہ او ہو تو تو بہت بڑی چیز ہے, سارا عمل برباد ہو گیا. مولانا رشید احمد گنگوئی یہی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاؤں دبا رہا تھا, خدمت ہو رہی تھی, ایک دیہاتی سامنے سے گزرا, اس نے کہا مولوی جی مزہ تو بہت آوے ہوگا. اس نے اپنی دیہاتی زبان میں کہا, مولوی جی مزہ تو بہت آوے ہوگا. تو فرمایا, ہاں مزہ تو بہت آ رہا ہے بھائی, میرے پاؤں دبائے جا رہے ہیں, راحت مل رہی ہے, لیکن الحمدللہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرے پاؤں دبائے جائیں, لوگ میرے پاؤں دبائیں. تو اس دیہاتی کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے نا, حکیم الامت نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا, بڑے بڑے لوگ اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتے جو اس نے اس کی زبان سے نکلا. اس نے کہا بس مولوی جی تمہارے لیے جائز ہے, بس مولوی جی تمہارے لیے جائز ہے کہ تم پاؤں دباؤ, کیونکہ تم اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے, اس قابل نہیں سمجھتے. مسئلہ یہی ہے, جہاں اپنا میں آ گیا. ہمارے وہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے, مکی مسجد میں تبلیغ کا جو مرکز ہے وہاں ہوتے تھے, میں اکثر ان کے پاس جاتا تھا صبح کے وقت, تو پان کھلاتے تھے مجھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے, بہت مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو وہ فرماتے تھے جو میں کرے وہ چھری کے نیچے, یعنی بکری وہ چھری کے نیچے, اور جو جس کو ہم مینا کہتے ہیں, مینا یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں, وہ درختوں کے اوپر ہواؤں میں اڑتی ہے. تو وہ ان کا واقعہ یاد آیا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ تہجد کے وقت اندھیرا تھا کمرے میں, اچانک روشنی ہوئی, تہجد پڑھ رہے تھے, آواز آئی کہ اے عبد القادر جاؤ, ہم تمہاری عبادات سے بہت خوش ہوئے اور آج سے تم کو نماز اور روزے کی چھٹی دے دی گئی ہے, تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر توقف کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا, تو پھر ایک روشنی ہوئی اور پھر آواز آئی کہ آج تمہارے, اور یہی سوچ کر انہوں نے پڑھا تھا کہ نماز روزہ تو حضور کو معاف نہیں ہوئے, میں کون ہوتا ہوں, بھئی نماز اور روزہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئے، یہ مجھے کیوں معاف کیا جا رہا ہے؟ یقیناً شیطان ہے، یہ اس کا تصرف ہے، سارا روشنی ہو گئی. اور تو انہوں نے لا حول پڑھا تو پھر آواز آئی کہ آج عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو دوسرا وار شیطان نے کیا تھا نا، یہ جو دوسرا وار کیا، یہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا کہ آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، مگر اللہ نے اسے یعنی اس امتحان میں بھی ناکام فرمایا، اس کو شیطان کو اس چال میں بھی ناکام فرمایا. لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا، علم نے نہیں بچایا. علم کے ساتھ ہوتے ہوئے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، کہاں علم بچا سکا. شیطان، خود شیطان کے پاس کتنا علم ہے، ساری انبیاء کی شریعتوں کی جزیات اور کلیات، تمام انبیاء کی، تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام شریعتوں کی کلیات اور جزیات تک کا علم اس کو حاصل ہے، اتنا بڑا عالم ہے وہ. لیکن کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دوسرا وار اس نے کیا تھا، عجب کا تھا، عجب کا. تو بڑی چیز ہے، تو بڑی چیز ہے، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو بہت بڑا عالم ہے. فرمایا، نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. تو عظیمت پر عمل کرنے میں عمل کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے کہ شیطان وار کرتا ہے تو بڑی چیز ہے. لہذا بھائی، خدا کے واسطے، اگر کسی مریض کو کوئی معالج تجربہ کار اور دیندار بھی ہو، وہ بھی منع کرے کہ بھائی یہ آپ روزہ نہ رکھیں، فلاں کام آپ نہ کریں، فلاں کام نہ کریں، آپ فوراً رکیے اس. اور اگر اس نے منع کیا اور آپ نے کر لیا، تو شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا، تو بڑی چیز ہے، دیکھ ڈاکٹر نے تجھے منع کیا تھا، تو نے پھر بھی کر گزرا، تو بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح وہ سارا عمل ضائع کرواتا ہے. وہ عمل گیا، ہم کو پتہ بھی نہیں شیطان ہمارا کیسے کیسے راستہ مارتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہم کو اللہ نے ضعیف بنایا ہے، بس ہم رخصت پر عمل کریں. سفر پر آ گئے، دو رکعت نماز، چار کی جگہ دو رکعت پڑھ لو. اگر مقامی امام کے پیچھے پڑھ رہا تو پوری پڑھو، لیکن اگر انفرادی یا سارے مسافر جماعت کرا رہے ہیں تو دو رکعت پڑھ لے، بس اسی دو رکعت میں سب پورا ثواب مل جائے گا، چار کا ہی ثواب مل جائے گا. کوئی حج پہ جا کر یہ سوچے کہ یہاں مینا اور عرفات میں کیا رکھا ہے، یہ تو جنگل ہے، کھلا آسمان ہے، بیت اللہ شریف میں جا کے میں طواف کیوں نہ کروں، اور وہاں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے ایک نماز پر. تو اگر عرفات میں اس نے ایسا کر لیا تو اس کا تو حاجی نہیں ہوگا، تو وہ حاجی ہی نہیں بن سکے گا. بس کسی جگہ میں، کسی وقت میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی اگر رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے دو مہینے بعد روزے رکھ رہا ہے، رمضان کے ہی روزے، رمضان کے روزوں کی قضا کر رہا ہے، دو مہینے کے بعد اللہ نے اس کو صحت دے دی، اس شخص سے دعائیں کرانی چاہیے، کیونکہ اس شخص کے حق میں رمضان دوبارہ واپس آ گیا ہے. دوسرا مہینہ مثلا شوال ہے، ذیقعد ہے، لیکن اس شخص کے حق میں رمضان کے ہی لمحات شمار ہوں گے، یہ رمضان کے روزوں کی قضا کر رہا ہے، وہی وقت لوٹ آئے گا دوبارہ اس کے حق میں. ایسے لوگوں سے تو دعائیں کرانی چاہیے. یہ وقت کا معاملہ ہوا، جگہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کوئی عرفات کو چھوڑ کے اور وہاں چلا جائے بیت اللہ میں، یہ سوچ کر کہ میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب کیوں نہ لوں، یہ تو جنگل ہے، یہاں رہ کر کیا کروں گا، تو اس کا حج ہی نہیں ہو سکے گا. اس وقت اللہ کا یہی حکم ہے، تم یہی کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. اسی طرح معالج اگر بتا دے روزہ نہ رکھیں، اس وقت ہمارے لیے یہی بہتر ہے، اللہ کی مرضی ہمارے بارے میں یہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ گھوڑے پر ایسے نہیں بیٹھتے تھے کہ گھوڑا کھڑا ہوا بیٹھ جائے، گھوڑے کو دوڑاتے تھے پوری رفتار میں جب وہ آ جاتا تھا, اور خود بھی ساتھ دوڑتے تھے. جب پوری رفتار سے دوڑنا ہوتا تھا اور یہ بھی دوڑ رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ, پھر چھلانگ لگا کے بیٹھتے تھے. یہ ان کی بہادری کا حال تھا, اس قدر بہادر آدمی تھے. لیکن جب بیمار ہوتے تھے تو ہائے ہائے اللہ, بس یہ ان کا عالم ہوتا تھا. کسی نے کہا حضرت یہ آپ کو تکلیف تو اتنی نہیں ہے جو آپ اتنا کر رہے ہیں, تراہ رہے ہیں, تکلیف کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمایا تمہیں کیا معلوم, اس وقت یہ بیماری جو میرے اوپر آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں بیمار کر کے مجھے کہ میں اللہ کے سامنے آج بھی انکساری کا اظہار کروں. یہ مقصود ہے اللہ کو, تو میں کیوں نہ اظہار کروں آج بھی انکساری کا. اس لیے ہائے اللہ 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 کو پکارنا, ہائے کرنا, یہ کرتے تھے. اللہ کو اس وقت یہی مطلوب ہے تو یہی کرو. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کو پہچاننے والے. اس لیے ضعیف بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو یہ دے دیا کہ رخصت پہ میرے بندے رخصت پہ عمل کر, کوئی بات نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی. فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بڑے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے جو وہ اپنے صحت کی حالت میں کرتا تھا, یا اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو کام کرتا تھا, مثلا تلاوت کرتا تھا, تسبیحات پڑھتا تھا, نوافل پڑھ لیتا تھا, اب وہ معمولات اس کے چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے, سفر کی مشغولیت کی وجہ سے, یا مریض ہو گیا اور یہ وہ کام نہیں کر پا رہا, تو حضور فرماتے ہیں کتیبا لہو, اس کے لیے وہ اعمال لکھے جاتے رہیں گے بغیر کیے ہوئے ہی. اور کیا چاہیے بھائی, بغیر کیے ہوئے اعمال. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی, ہمارا بڑا کریم رب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ لیتے ہیں یہ میرا بندہ سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, اگر سفر نہ ہوتا تو یہ کرتا, تو وہی کام بغیر کیے ہوئے لکھا جا رہا ہے. یا مرض کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, بیماری کی وجہ سے, وہی اعمال لکھے جا رہے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا. اگرچہ ابھی نہیں کر رہا پھر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے, لکھے جا رہے ہیں نام اعمال. تو اور کیا چاہیے. اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں یہ رخصتیں دی ہیں, ضعیف بنا کر ہمیں یہ رعایتیں دی ہیں. کوئی بات نہیں, تم بیماری کی وجہ سے کوئی عمل نہ کر سکو, ہمارے ہاں وہ لکھا جاتا رہے گا. تم سفر کی وجہ سے نہ کر سکو, ہمارے ہاں لکھا جاتا رہے گا. تم ذکر اتنا نہیں کر پا رہے جتنا پہلے کرتے تھے, تو اصل تو کھینچنے والے اللہ ہیں. ذکر کو تو اللہ نے سبب بنایا ہے, اصل کھینچنے والے تو اللہ ہیں. تم تھوڑا سا ہی ذکر کر لو, اسی سے اللہ کھینچ لیں گے, اسی کے ذریعے اسی کی برکت سے اللہ پہنچا دیں گے. اسی لیے فقہ نے لکھا ہے ایک اصول فقہ کی کتابوں میں, یہ اصول لکھا ہے کہ الطاعت بقدر الطاقہ. یہ اصول ہے, اللہ کی اطاعت اتنی ہے جتنی آپ کی طاقت ہے. بس اللہ کی اطاعت آپ کر اتنی فرض ہے جتنی آپ کی طاقت ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, اس پر کھڑے ہو کے نماز فرض ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, وہ بیٹھ کے پڑھے. جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے. جیسے اللہ کی جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی اللہ کی اطاعت ہے, اسی درجے کی اطاعت ہے. ایک آدمی بے ہوش ہو گیا, اس پر سے نماز ہی ثابت ہو گئی. جتنی آپ کی طاقت اتنی اللہ کی اطاعت. یہ نہیں کہ اپنی ڈاکٹر کہہ رہے آپ کی طاقت ابھی نہیں ہے, اس وقت نہیں, آپ نہیں کر سکتے, اور آپ کر رہے, یہ غلط ہے. ایک تو ہمیں یہ رخصتیں دی ہیں, اور اللہ ان رخصتوں کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ عظیمت کو پسند کرتے ہیں. یہ بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے دعا. دعا دیکھیں بھائی میں صاف عرض کرتا ہوں، نہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت، نہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہوتی تو یہ کلمہ ہمیں تعلیم نہ کیا جاتا، اور اس کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا کہ کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بعض میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مدفون خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اپنے بارے میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے پہچانا جائے، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. تو یہ عرش کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ نہ گناہ سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، نہ نیکی کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق بس. لہذا اللہ نے دعائیں سکھا دیں. تم نمازی بننا چاہتے ہو، دیکھو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، نمازی بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا کثرت سے پڑھو تم نمازی بن جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی نمازی بن جائے گی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری ذریت کو، اولاد کو بھی نمازی بنا دیجیے. یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ ایسی ہیں جیسے بادشاہ نے اپلیکیشن، عرضی، درخواست کا مضمون خود کسی کو سکھا دے، ادھر آؤ فلاں کام ہے تمہارا، یہ کام جلدی سے ان الفاظ میں درخواست لکھ کے لے آؤ اس مضمون میں. جیسے بادشاہ، یہ تو بادشاہ کے اس طرح کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کام بنانا چاہتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ دعائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائیں قرآن و حدیث میں ہمیں تعلیم فرما دی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ نے خود جلدی سے مضمون سکھا دیا اور جلدی سے ان الفاظ میں درخواست لکھ کر لے آؤ. نمازی بننا چاہتے ہو یہ دعا کرو، اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو بھی یہ دعا کرو، اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو بھی یہ دعا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لیا کیجئے، یہ دعا پڑھو. مغفرت کروانا چاہتے ہو یہ دعا پڑھو، والدین کی مغفرت کروانا چاہتے ہو یہ دعا پڑھو، سارے ایمان والوں کی بھی مغفرت کروانا چاہتے ہو تب بھی یہی دعا پڑھو، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولاد تمہاری نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، نیک بنانا چاہتے ہو، آؤ یہ دعا پڑھو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھو. شیطان تمہیں گناہوں پر ورغلا رہا ہے، نفس تم کو گناہ کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، کھینچ رہے ہیں، گناہ کا موقع بھی سامنے ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو، آؤ یہ دعا پڑھو، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ قرآن میں فرمایا گیا، اے میرے رب میں شیطان کے ورغلانے سے حفاظت، آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس شیاطین آئیں ورغلائیں مجھے گناہوں کے لیے. گناہ کا وقت، گناہ کا سے بچنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا، اس کے لیے یہ دعا سکھائی گئی، یہ دعا پڑھ لو. یا کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو ایک جگہ، ایک قرآن میں ایک جگہ فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ تو سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، کم سے کم 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو اس کو پڑھ لیں. جو جس گناہ کا جی چاہ رہا ہو، بد نظری کا، کانوں کو غلط استعمال کرنے کا، دل کو غلط استعمال کرنے کا، زبان غلط استعمال کرنے کا جی چاہ رہا ہو، بہت ہیجان ہو رہا ہو، بس یہ دعا پڑھیے. اللہ نے ہمیں کمزور بنایا تو یہ چیزیں بھی دی ہیں، ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، دعا پڑھنے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. حضور نے فرمایا نازل شدہ مصیبت میں بھی دعا مفید ہے، وہ بلا جو نازل ہو چکی ہو، اور وہ بلا جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کو ٹالنے کے لیے بھی دعا ہی ہے. ہمارے پاس تو دعائیں ہی ہیں، ایک بے زبان بچہ ہوتا ہے پیدا شدہ، جو نو زائدہ بچہ ہوتا ہے، نو مولود، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ روتا ہے، پکارتا ہے، تو ماں سمجھ جاتی ہے اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے، بس ہمیں یہ رونا اور پکارنا ہی دیا گیا ہے، اسی کا ہم سہارا لیں. یہ دعا بہت بڑی نعمت ہے. ان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو شخص اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے اس شخص سے جو اللہ سے دعائیں نہ مانگتا ہو. بس دعائیں مانگیں اللہ سے. مولانا روم بڑے عجیب آدمی ہیں، فرماتے ہیں از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن با آن شیری دہاں. دعا سے اللہ کے عاشقوں کی اور کوئی مراد نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے محبوب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر باتیں کر لیں. تو دعا ہماری قبول نہ ہو تب بھی یہ کیا اعزاز کم ہے کہ اللہ سے تھوڑی دیر ہم باتیں کر لیں. وہ کسی وزیر سے ملاقات کر کے آتے ہیں، جان جان کے تذکرہ چھیڑتے ہیں، آج میری وزیر فلاں وزیر سے ملاقات ہوئی ہے، ایک گھنٹے میں نے اس سے بات چیت کی ہے. اللہ کے بندے جو وزارتیں دیتا ہے، جو حکومت دیتا ہے، تُعطِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جو حکومت دیتا ہے چھینتا ہے، اس سے تیری باتیں ہوتی ہیں. دعا اگر تو کر لے تو اللہ تو احکم الحاکمین سے تیری باتیں ہو رہی ہیں. یہ کم اعزاز کی بات ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ دعائیں دے دیں، یہ ہمارا سہارا ہے. ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، نیکیاں کرنے کی، بس یہی دعا ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، میں نے ارادہ کیا ہے اللہ حج کا، فیسرہ لی، میرے لیے آسان فرما دیجئے حج کو، وتقبلہ منی، اور قبول فرما لیجئے، یعنی اپنی نفی کر دی، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے حج کو تو آسان ہو جائے گا. بس ہم اپنی نفی کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ، میں تو آپ کا سہارا ہے، اللہ سے دعائیں کریں. اسی لیے موقع موقع کی ہر جگہ کی دعائیں یاد کرا دی گئیں، سکھا دی گئیں. گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو یہ دعا پڑھو. ایک روایت میں آتا ہے جو شخص فجر کے وقت مسجد میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. فجر کے وقت مسجد میں داخل ہوا، یہ دعا پڑھ لی، شیطان اپنا سر پیٹتے ہوئے یہ کہتا ہے یہ سارا دن کے لیے آج مجھ سے محفوظ ہو گیا، یہ شخص آج سارے دن کے لیے ہائے ہائے، سارے دن کے لیے آج مجھ سے محفوظ ہو گیا، یہ اب میرا کوئی زور اس پہ نہیں چلے گا. یہ دعائیں ہیں، کیا دعائیں ہیں سبحان اللہ. بس ان کو ہم یاد کریں، پڑھیں. یہ روزانہ ایک دعا یاد کرنا کیا مشکل ہے، 30 دن میں آپ 30 دعائیں یاد کر لیں گے، 30 دعائیں. اب رمضان آ رہا ہے، اس رمضان شریف میں تو آپ ایک دن میں 5 دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. 2 دعائیں 3 دعائیں روز یاد کر لیں، سنتیں یاد کیجئے، ان پر عمل کیجئے. تو یہ دعائیں ہیں، اللہ نے ہمیں ضعیف بنا کر یہ سہارے دیے ہیں. شیطان نے کہا کہ اہلکت الناس بالشہوات، میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا، فاہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار. یہ شیطان کا قول حضور نقل فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کو کہا جاتا ہے مخبر صادق، مخبر صادق، سچی خبر دینے والے. شیطان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، سر پیٹ کے کہتا ہے آئے آئے آج اس نے یہ فجر میں یہ دعا پڑھ لی، بس سارا دن کے لیے محفوظ ہو گیا. اور حضور نے فرمایا، شیطان نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر ڈالا. لو جی، ایک طرف ہم کمزور، دوسری طرف ایسا سہارا کہ استغفر اللہ پڑھ لیا گناہ کے بعد، لیجئے گناہ معاف ہو گیا. فاہلکونی بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت سے لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا، میری نہیں چلنے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بس ہم اللہ ایک ایسی توفیق ہمیں مل جائے کہ ان سہاروں کو ہم استعمال کریں، ان سہاروں سے ہم کام لیں، اللہ نے یہ سہارے ہمیں دے دیے, بڑے مضبوط سہارے ہیں, بڑے مضبوط سہارے ہیں. ایسے سہارا جو اللہ کا دیا ہوا سہارا ہو, جو سہارا اللہ نے دیا ہو, جو راستہ اللہ نے بتایا ہو, وہ ہمیشہ منزل پہ پہنچنے والا ہے. وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, وہ کمزور سہارا نہیں ہو سکتا. ان سہاروں کا توڑ شیطان اور نفس کے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.